एक मसला ये भी है कि हजरत माज को आपने जो हुक्म दिया था कि उनके अमीरों से ली जाएगी और उनके गरीबों को लौटाई जाएगी या दी जाएगी, तो इससे ये हुक्म भी निकलता है कि उसी शहर के लोगों में ही आपस में तकसीम कर दी जाए। लेकिन एक और रिवायत से हमें पता चलता है कि अगर सरप्लस हो, यानी वहां के गरीब कम है मालदार बहुत है, जैसे मसलन कई ऐसी सोसाइटियां हैं वेस्ट में जो मुसलमान रहते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिलता है बहुत कुछ और उनके बाज़ोकत अर्निंग बेहतर होती है, और उन्हीं के अंदर मुसलमान बाज आबादियों में ऐसे नहीं होते कि जिनको दी जाए, तो ऐसी सूरत में इस बात की भी दलील मिलती है कि वो दूसरी मुसलमान आबादी की तरफ लौटा दी जाए जहाँ ज्यादा जरूरत हो। तफ़सीर क़ुर्तुबी में ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी दूसरी बस्ती के लोगों का फख्र फाका और अपने शहर से ज्यादा जरूरत मालूम हो तो वहाँ भी ज़कात का माल भेजा जा सकता है, क्योंकि मकसद सदकात देने का फकरा की हाजत को रफा करना है। इसी वजह से हजरत माज़ यमन के सदकात से अक्सर कपड़े लिया करते थे ताकि फकरा महाजरीन के लिए मदीना तैयबा भेज दे। ठीक है, यानी आपने हुक्म दिया था कि ज़कात वहाँ के गरीबों में ही तकसीम की जाए, लेकिन आपने जब देखा कि वहाँ के गरीब ले चुके हैं तो बाकी कपड़े किसको भिजवा देते थे? मदीना के महाजरीन को भिजवा देते थे कि उनके पास नहीं थी जरूरत की चीज। बाज़ोकत ये होता है कि किसी इलाके पे आफत आ जाती और वहाँ के लोगों को अचानक शदीद जरूरत पड़ जाती, कहीं जंगी हालत पेश आ जाती, कहीं को जलजला आ जाता, तूफान आ जाता, सैलाब आ जाता है, लोग भूखों मरने लगते, बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि अपनी जरूरियात को अपने इलाके की कुछ कट डाउन करके किसी दूसरे इलाके में भी भेजा जा सकता है। फिर इसी तरह यह है कि अगर हुकूमत ज़कात ले ले तो एक इंसान अपने फर्ज से बड़ी जिम्मा हो जाता है। बाद लोगों को ये परेशानी होती है कि वो जो हमारे बैंक से पैसे ज़कात के कट जाते हैं, क्या वो ज़कात अदा होती है या नहीं, या फिर ये कि बैंक से अलग कट गए और आप अलग दोबारा दे रहे हैं, ये कभी मसला पेश आया किसी? ये बहुत आम मसला है। तो इसमें बात यह है कि जब आपकी ज़कात हुकूमत ले ले, काट ले, तो वो ज़कात अदा हो जाती, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती, आगे वो क्या करते हैं क्या नहीं ये उनसे पूछोगी। हजरत अनस से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब मैं ज़कात आपके कासिद को दे दूं तो क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाँ बरी जिम्मा हो गया? आपने फरमाया, हाँ, जब तूने मुझे अदा कर दिया तो तू अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ बरी जिम्मा हो गया, तुझे उसका अजर मिलेगा और जो इसमें नाजायज तसर्रुफ करेगा उसका गुनाह उसी पर है। इसे मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है। देखे हदीस में क्या होता है, इस मुहा अला मन बदलहा, देने वाला तो बड़ी जिम्मा हो गया, फंसा कौन, पकड़ा कौन जाएगा जो उसमें तब्दीली करेगा। तब्दीली का क्या मतलब है, जहाँ वो नहीं देनी चाहिए वहां वो इस्तेमाल करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज़कात जमा करती है तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती, उसके बाद वो क्या करते हैं उसका हिसाब उन पर है। इनका सवाल यह है कि क्या ज़कात किसी बैतुल माल में दी जाए या इंडिविजुअली तकसीम की जाए, इकट्ठी करके फिर अपने पूरे खानदान या पूरे इलाके या किसी भी जगह पर इज्तिमाही तौर पर तकसीम करना कहीं ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हर शख्स अलग अलग ज़कात लेकर फिर रहा, क्योंकि इस्लाम का तरीका यही रहा। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो यह है कि आप फुकरा मसाकीन की तलाश की एफर्ट से बच जाते हैं उनकी तहकीक करने से, क्योंकि बाज़ लोग मुस्तहिक नहीं होते, वो बने हुए होते हैं, अब हर शख्स के बस में नहीं होता कि वो उनकी तहकीक कर सके। दूसरा यह है कि आप अगर लोगों को बांटेंगे भी तो 5 रुपए 10 रुपए इस तरह करके तो उनका बनेगा कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी एक जगह पर जमा होती है और किसी शख्स को कारोबार लगा के दिया जाता है, कोई रेडी लगा के दे दी जाए, कोई जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को रस्सी और कुल्हाड़ी दे के जंगल भेजा था, तो इस तरह के कुछ औजार वगैरह ले दिए जाए जिससे वो काम कर सके, तो ऐसी सूरत में वो ज्यादा बेहतर सूरत है और वो एक शख्स की ज़कात से बाज़ोकत नहीं हो सकता, दो चार लोग मिलकर करें। तो मैंने देखा है कि कुछ कम्युनिटीज जो है वो अपनी ज़कात इकट्ठी करती है और फिर अपने ही कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। मसलन कीनिया में मुझे खातून मिली وہ بتانے لگی کہ وہ ہماری ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے جس میں ہم پوری دنیا سے زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں. شاید لندن میں ان کا سینٹرل آفس ہے, اور پوری دنیا میں جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب سے جو ہمارے پاس ڈاٹا موجود ہے, اور ہم ان سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, کچھ اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. مثلا بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, اگر ان سب کا ایک ریکارڈ موجود ہو اور پھر اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کی جائیں, کس لیول کے بچوں نے کیا پڑھنا ہے, تو اس میں ہائر ایجوکیشن تک وہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس مال کو ضائع کرنے کی بجائے یا اسکیٹر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ جس سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں. مستحق سید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, لیکن اب اس میں اجتہاد کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خمس میں سے ملتا تھا, اب نہ جہاد ہے نہ غنیمت ہے نہ خمس ہے, لہذا ان کے ضرورت مندوں کی ضروریات اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو پوری کرنے کا تو مال زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ ہی کے بارے میں سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ کوئی ضرورت مند گھرانہ جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے, کیا ان کو چھوٹا سا گھر زکوٰۃ کے پیسوں سے لے کر دے سکتے ہیں؟ کیوں دے سکتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں, یہ کس میں آتے ہیں؟ فقیر مسکین دونوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے, کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب بچے کی شادی کروا سکتے ہیں؟ اگر وہ فقیر اور مسکین کی اس میں آتی ہے, سامان تعیش کے لیے نہیں. کسی نے لکھا کہ اکثر مانگنے والے کہتے ہیں فقیر ہوں, مسکین ہوں, محتاج ہوں, ایک آپ لفظ بھول گئی, یتیم ہوں, یہ بھی کہتے ہیں, حالانکہ وہ خود بزرگ ہوتے ہیں. ایسے شخص کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے شخص کو ویسے کچھ دے دیں لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اس قول کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں زکوٰۃ ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک قرض کی ادائیگی, یعنی زکوٰۃ ہے تو فرض کی ادائیگی, لیکن اٹس جسٹ لائک قرض کی ادائیگی جو اللہ کا قرض ہے ہم پر. اگر آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ تھوڑا 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 کر کے قرض واپس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کا مال جب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بس دے ڈالیں تو پھر نکال دیں, اس کو اپنے مال کے اندر نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی مال کے اندر مل جاتا ہے یا اس کے اندر شامل رہتا ہے وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو جب زکوٰۃ واجب ہو گئی, جتنی واجب ہوئی اب باہر, اب وہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس تو دے دیں اگلے سال کی, لیکن پچھلی جو اس وقت آپ کے ذمہ ہے وہ آپ فوراً دے دیں. ایڈوانس دے دی جائے پھر بھی اگر آپ جمع کر کے اکٹھے کسی کے کام لگائیں تو زیادہ بہتر ہے, توڑ توڑ کے ترسا ترسا کے دینا جو ہے, کیونکہ آئندہ سال کا بھی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کے پاس سب کچھ رہنے والا ہے یا نہیں. اصل میں یہ جو یتیم اور مسکین کی ڈٹرمنیشن ہے, اس کے لیے ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کو الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ آیت 60 یعنی سورت توبہ کے اندر یوں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اور آیت 60 جس میں زکوٰۃ کی تقسیم کی بات ہے, صرف ایک آیت بھی اگر اس سورت کی صحیح طور پر عمل کر لی جائے تو مسلمان معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. زکوٰۃ کی تقسیم کا جو قانون ہے سب کو اس میں سمٹ لیا گیا ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, هُوَ اُذُن, وہ کان ہے یعنی کانوں کا کچا ہے. قُلْ, کہہ دیجئے, اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ, کان بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے, شفقت و محبت سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو دکھ دیتے ہیں, لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، پیچھے بھی بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی اور بیچ میں زکات کی تقسیم کا قانون دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت ہے۔ جہاد کی باتیں ہوئیں، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باتیں ہوئیں، اور ان میں ہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم پر تفصیلی بات ہوئی، اور وہ ہے صدقات کی تقسیم کا نظام، یعنی ہر حال میں سیکھنا، تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، ہر حالت میں تعلیم کا کام جاری ہے۔ جنگ احد کے بعد سود کا حکم آیا، اس پہ تبصرہ ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی حرمت کی بات آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے پرامن حالات کا انتظار نہیں کیا کہ جب ہر طرف سے ماحول بہت اچھا ہو جائے گا پھر ہم پڑھنے لکھنے کا کام شروع کریں گے۔ مدینہ پر جیسے بھی حالات رہے، مسلمانوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز پر مبنی تعلیم دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا، ہاں کیسے بھی حالات کیوں نہ تھے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں۔ منافقین کا ذکر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولتے تھے اپنی مجلسوں میں، اور وہ تھا اذن۔ اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں، آپ کو کان کہتے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ اذن ایک محاورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر بات سن لیتے ہیں۔ دراصل وہ اپنی مجلسوں میں، یعنی منافقین اپنی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا، یعنی دل کھول کے وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف باتیں بناتے، اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے کہ یا تو ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا، اگر نہیں چلا تو کوئی مشکل ہی نہیں، ہم سب تو آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، اور اگر پتہ چل گیا تو ہم عذر تلاش لیں گے، بہانہ کر لیں گے، اور آپ تو ہر ایک کے بہانے سن لیتے ہیں، اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، آپ ہماری بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کی تو سب کی سن لیتے ہیں، سب کی مان جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیوں سن لیتے تھے، سب کی کیوں مان لیتے تھے؟ کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، بلند ترین اخلاق کے مالک تھے، آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، اور یہ لوگ، یعنی یہ منافق جانتے نہیں تھے کہ آپ کے خلاف باتیں کر کے، آپ کو اذیتیں دے کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ تھے، اس لیے اس طرح کی تاویل نے ان کو مطمئن کر دیا تھا۔ لیکن اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کل اذن خیر لکم، آپ کا ایسا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ آپ حقیقت پہچانتے ہیں، آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں؟ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہارے اس مذاق اور اس بہودہ کلامی کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، بات صرف اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں، اسی پر یقین کرتے ہیں جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے۔ منافقوں کی سن تو لیتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے، صرف مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے تمہارا یہ خیال کہ وہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور ہماری بات بھی سن کے مان جائیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنے اخلاقی کریمہ کی وجہ سے. کیا ہے سمجھ؟ پہلا سوال ہے میرا، منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے تھے، کیوں کہتے تھے ہوا اذن، اس کی کیا وجہ تھی؟ اندر سے ہلکا سا ڈر آتا تھا نا جب ان کو، کہ کہیں آپ کو پتا نہ چل جائے، اور پھر اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے، یا تو یہ باتیں آپ کو پہنچیں گی نہیں، اور اگر پہنچ گئی آپ کو تو ہم جا کے جھوٹا بہانہ کر دیں گے اور آپ ہماری بھی مان لیں گے، اس لیے ہماری صفائی ہو جائے گی وہاں، ہم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں. یعنی آپ کی نرمی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، آپ کی نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہ دراصل انہی کی حماقت تھی. وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر بات پہنچی اور ہم نے جا کر جھوٹ موٹ بہانہ کر دیا تو آپ نے مان جانا ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑنا. لیکن حقیقت میں آپ ایسے نہیں تھے کہ کانوں کے کچے ہوں. آپ کی جس صفت کی وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی بلند اخلاقی، عظمت، تحمل، حلم، بردباری، اعراض، برداشت، اور پھر قل اذن خیر لکم، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. لیکن یاد رکھو، وہ یہ سب کچھ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے، کہ تمہارا مذاق اڑانا اور پھر آ کے جھوٹے بہانے بنانا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کیونکہ مذاق اڑانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ آ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے دھوکے دینے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، خود وہ نقصان تم پر پلٹتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم جیسے جھوٹوں پر ان کا اعتماد نہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا سننا چاہتے تھے، کس چیز کے سننے کی توقع رکھتے تھے؟ کسی اچھی خبر کی. اور ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو آ کر کیا بتایا جائے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کان کیسی خبریں سنا کریں؟ اچھی خبریں، خیر کی خبر، خوشی کی خبر، نیکی اور بھلائی کی خبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ یہ جانتے کہ منافقین کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سننے کے لیے اپنے کان کھلے نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر شفیق اور رحیم تھے. ان پر گزرنے والی کیفیات اور حالات کا آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا. اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی دکھی، تکلیف میں مبتلا، پریشان حال شخص جب اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سن لیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ دو کردار اپنے سامنے لائیے. ایک کردار وہ ہے کہ جو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، کوئی اپنا دکھ سنانا چاہے، غم سنانا چاہے، کچھ بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں. اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو بانٹتا ہے یا سنتا ہے. تو ان میں سے زیادہ رحیم اور شفیق کون سا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اور ہمدردی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا دکھ سنیں. اسی سنس میں کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، آپ صحابہ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکتا، کوئی ان کو اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا، کوئی ان تک کوئی مسئلہ نہ پہنچا سکتا، لوگ آپ سے خوف زدہ رہتے، لوگ آپ سے دور رہتے، تو کیا آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ مختلف طرح کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کی باتوں میں بھلائی کی بات کم ہی ہوتی ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص جو سچے دل سے لوگوں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، تو ہر شخص اپنا غم اس پہ ڈال کے خود کو اس غم سے نجات دلانا چاہتا ہے۔ ایسا میں پھر ایک داڑھی کی زندگی خاصی مزریبل بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ یہ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی تلخ تن ناخوشگوار باتیں سن کر کہ اسے نمبر ایک ان کی اصلاح کرنی ہے اور نمبر دو ان کا غم بانٹنا ہے۔ فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا اس موقع پر؟ یعنی لوگوں کی باتیں سن کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ایمان رکھتا ہے، یعنی اعتماد رکھتا ہے۔ یؤمن کے بعد ایک دفعہ بے آیا ہے اور ایک دفعہ لے آیا ہے، تو اس طرح ایمان کے دونوں معنی فرق ہو گئے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور اس ایمان میں پھر اس پر اعتماد بھی شامل ہے۔ اور یؤمن للمؤمنین، مومنوں پر ایمان لانا مراد نہیں ہے یہاں، مومنوں پر اعتماد کرنا مراد ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اعتماد کا معنی ہو جاتا ہے، پھر وہ عام ایمان کے معنی میں نہیں ہوتا جیسے یؤمنوں کا ہم ترجمہ ایمان لانا کرتے ہیں۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کس طرح؟ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کسی رویے کے ذریعے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں کیوں دردناک عذاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے خیرخواہ تھے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے تھے، ایسا شخص جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تم وہ کے پروانوں کی طرح آگ میں ہی گرے جا رہے ہو، اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی برے جذبات نہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے ہوئے ہے لوگوں کے آرام کی خاطر، تو اس ہستی کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا کسی عام انسان کو دکھ پہنچانے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور ان کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے لازماً ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو اذیت دیتے تو آپ کو دکھ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من عادا لی ولیاً فقد آزمتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ کو دکھ دیتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم کو راضی کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں۔ یہ منافقین جب اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کو اور اسلام والوں کا مذاق اڑاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ایسا جرم کرنے پر ان کے اندر ایک خاص قسم کی گلٹ ہوتی ہوگی. اپنی اس گلٹ کو مٹانے کے لیے, اور پھر جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی, انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے بتا بھی دیتا. تو ایسی صورت میں ان کو جب یہ فکر پڑتی کہ ہمارا راز کھل گیا تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ کر, صحابہ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے. منافقین کم تھے, تعداد میں بھی کم تھے, اور اپنی ایمانی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. لہذا ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھیں. مسلمانوں کو ناراض کرنے میں ان کا نقصان تھا, اس لیے وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف بھڑاس بھی نکالتے اور پھر آپ کی مجلس میں آ کر قسمیں بھی کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردو, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. آپ دیکھیں کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے. وہ کس وقت دیندار بنتا ہے؟ جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے. اور کہاں اس کا دین ٹھکانے لگ جاتا ہے؟ جب وہ بے دین لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ اپنوں میں انہی جیسا اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں جیسا. اس کے بارے میں پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں کیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑاتے اور ان کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے. ان کی دینداری اللہ کے ڈر یا تقویٰ پر مبنی نہ تھی, بلکہ اس کے برعکس لوگوں کے ڈر پر مبنی تھی. منافق لوگ صرف انسانوں کے دباؤ یا انسانوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں, حالانکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے. تو جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر ہر چیز اپنے مفادات کے تابع کرنی پڑتی ہے. وہ پھر سچائی کے تابع نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ ان کا ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے, کیا؟ کہ یہ اللہ کو راضی کر لیں بندوں کو راضی کرنے کی بجائے, بندوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی بجائے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. الم یعلمو, کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا بات نہیں جانتے؟ انہ کہ بے شک ہو, من یحادد اللہ ورسولہ, جو بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. یحادد کا لفظ جو ہے ہے دال دال سے ہے. حد, حد کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا, تیزی. اور محادہ ہوتا ہے کسی کے مقابل میں دشمن بن کے اٹھنا, اور دشمن بھی حد کر دیتا ہے, حدوں کو چھو لیتا ہے یا کراس کر جاتا ہے. فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا, ان کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھے گا, اپنی لمٹس کراس کرے گا, حدیں توڑے گا, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.